بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. مجھے یہ کہا گیا کہ آج چونکہ 15 اگست 2025 ہے تو میں اس نسبت سے آپ کے سامنے کچھ بیان کروں. پہلی بات یہ ذہن میں رکھے اس ملک کو آزاد کرانے کی جو محنت ہمارے بزرگوں نے کی تھی اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی, یہ محض اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے دی تھی. ان کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا کہ آزادی میں قربانیاں دے کر محنتیں کر کے کوئی ایوارڈ حاصل کرے. ان کو بھارت رتن ایوارڈ دیا جائے یا پدم بھوشن ایوارڈ دیا جائے, اس کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں نہیں دی تھی. کوئی عہدہ ملے یا ہاتھ میں سطح اور پاور آوے, ایسے مقصد کے لیے بھی انہوں نے قربانی نہیں دی تھی. اتنی عظیم قربانیاں ہمارے بزرگوں نے، عالموں نے، مسلمانوں نے جو دی تھی، اس کے پیچھے کوئی خاص مقاصد تھے. ان میں پہلا مقصد یہ سمجھو کہ ظالموں سے آزادی لینا، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے. یہ خالص ایک دینی کام ہے. لوگ آج اس کو سیاست، پولیٹکس، راجکارن سمجھتے ہیں تو اپنا ذہن صاف کر لے گئے. میں قرآن سے ثابت کروں گا آپ کے سامنے. غلامی سے چھٹکارا، غلامی سے آزادی، یہ بھی دین کے کام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. قرآن مجید میں ایک نہیں کتنی جگہ کے اوپر یہ بات موجود ہے کہ بنو اسرائیل مصر یعنی ایجپت میں غلام تھے، غلامی والی زندگی گزار رہے تھے. بنو اسرائیل کے پاس مزدوری کروائی جاتی تھی، مشکل کام کرائے جاتے تھے. بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. بنو اسرائیل کو دوسرے نمبر کا شہری، سیکنڈ نمبر کے سٹیزن مانا جاتا تھا. بہت ظلم مصر میں بنو اسرائیل پر ہوتے تھے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، تو ان دونوں بھائیوں نے، اللہ کے نبیوں نے مصر جا کر کے سب سے پہلی محنت آزادی کی ہے. اللہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا. فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر پوری ہمت کے ساتھ انہوں نے آواز لگائی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کرو غلامی میں سے. تم نے مصر میں ان کو غلام بنایا ہے، اس غلامی میں سے ان کو آزاد کرو. تو یہ غلامی سے آزاد کرنا یہ نبیوں والا کام ہے. اور قرآن کی بات اللہ کی بات کو انکار کر نہیں سکتا، ورنہ ایمان ختم ہو جاوے. اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن کے اندر رکھ لو کہ غلامی سے آزادی دلانا یہ نبیوں والا کام ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور اللہ کے دو نبی حضرت موسیٰ اور ہارون نے جا کر کے فرعون کے سامنے آزادی کا مطالبہ کیا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی. جیلوں میں گئے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی. اس لیے اس آزادی والے عمل کو نبیوں والا کام سمجھو. خالص دین کی نسبت پر ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے. دوسری ایک بات خاص طور پر سمجھو, اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے اندر جب ہمارا ملک دیش پورے طور پر غلام ہو گیا, مکمل غلام بن گیا, اور لال قلعے کے اوپر سے ہمارا دیش کا جھنڈا اتار کر کے انگریزوں کا جھنڈا جس کو یونین جیک کہا جاتا ہے وہ لٹکا دیا گیا, لہرا دیا گیا, ترنگا اتار دیا گیا. انگریزوں نے آ کر اس ملک میں کیا کیا؟ دو کام کیے, ایک دیش کو لوٹا, سونا چاندی لکڑا یہاں کی جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ یہاں سے لوگ بھر بھر کے لے گئے. بہت بڑی تعداد میں لوٹا ہے ملک کو. لیکن دوسرے نمبر پر کیا کیا؟ پورے اکھنڈ بھارت کو, اکھنڈ بھارت گجراتی میں کہتے ہیں, اردو میں غیر منقسم ہندوستان کہتے ہیں, جس میں بنگلہ دیش آتا ہے, پاکستان آتا ہے اور ہمارا بھارت آتا ہے. پورے اکھنڈ بھارت کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کی ان لوگوں نے محنت کی. یہ عیسائی اور کرسچن ملک بن جاوے, مسلمان ہندو ہر مذہب کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی انہوں نے زوردار محنت کی اس ملک میں. اور اس کے لیے یوروپ سے پادریوں کو لائے, پادریوں کی جماعتیں لائے, بڑے بڑے پادریوں کی جماعتوں کو پورے ملک میں دیش میں پھیلایا اور لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دی کہ عیسائی بن جاؤ, اور محنتیں کی عیسائی بنانے کے واسطے, اور لگتا ایسا تھا کہ لوٹا پیٹا بھارت عیسائی ملک بن جائے. ایسی خطرناک انہوں نے محنت کی. تو جہاں انہوں نے ملک کو دیش کو لوٹا, یہاں کی قیمتی چیزیں لی, وہیں پر یہاں کی سب سے بڑی قیمتی چیز دینداری اور مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب سوچو کہ 1857 میں ہندو اتہاس کار لکھتے ہیں کہ 55,000 عالموں کو انہوں نے قتل کیا ہے. یہ ہندو اتہاس کار کی لکھی ہوئی باتیں ہیں, اور میرے پاس ریفرنس موجود ہے. اس لائن کی باتیں میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں. 55,000 علماء کا قتل اور تقریباً 5,00,000 عام مسلمانوں کا قتل, اور وہ اس دیش کو عیسائی دیش بنانا چاہتے تھے. 1857 کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے بڑی جان کی قربانیاں دی, وہ میں ابھی انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ سناؤں گا آپ کو. 1857 کے بعد دیش کے حالات ایسے ہو گئے کہ پورا ملک عیسائی ملک بن جاوے، تو ہمارے بزرگوں نے رو رو کر اللہ سے مانگ مانگ کر کے اس دیش میں ایمان کیسے بچے، اسلام کی کیسے حفاظت ہو، دین کی کیسے حفاظت ہو. اسی لیے بزرگوں کی ایک جماعت یہاں بھی رو رہی تھی اور ایک جماعت کعبہ کے سامنے حرم میں رو رہے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حرم میں رو رہے تھے، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین یا رو رہے تھے. کیسے اسلام بچے، کیسے ایمان بچے، کیسے دین بچے. اس لیے کہ پورے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور ہتھیار سے مقابلہ کرنے کی طاقت بچی نہیں تھی. کوئی معمولی بات ہے کہ 500,000 مسلمان کو شہید کر دیا جاوے، 55,000 عالموں کو قتل کر دیا جاوے، نوابوں کو، راجاؤں کو، سب کو تباہ کر دیا جاوے، اور بچی کچی مغل حکومت ختم کر دی گئی. بہادر شاہ ظفر کو رنگون لے جا کر جیل میں بند کر دیا، مغلیہ حکومت ختم کر دی گئی. تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو مرتد بنا دے رہے، ایمان سے نکال دے رہے. ایسے موقع پر ہمارے بزرگوں کی سب سے بڑی فکر، کوڑن، درد، رونا یہی تھا، نمبر ایک مسلمان زندہ رہے، بچے کچے مسلمان. دوسری فکر یہ تھی کہ پورے ملک کے مسلمانوں میں خوف، ڈر کا ماحول تھا. کیوں ڈر کا ماحول تھا؟ انگریزوں نے سکتا ہمارے پاس سے لی تھی، یہاں تو مسلمانوں کی سرکار تھی، مغلیہ سرکار تھی، ان کے پاس سے انگریزوں نے دیش لیا تھا. اسی لیے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا 1857 میں. تو پورے ملک کے مسلمان ڈرے ہوئے تھے، ایسا قتل عام ہو رہا تھا. تو دوسری فکر یہ تھی کہ مسلمانوں کا ڈر دور ہوئے، خوف دور ہوئے، اور ہمت اور جرأت کے ساتھ ملک میں رہے. یہ دوسری بڑی فکر تھی. اور تیسری سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ ہمارا دین اور ایمان کیسے سلامت رہ رہے، ہم کیسے مسلمان بن کے سلامت رہ رہے. اس لیے رونا، اللہ کے سامنے مانگنا، گڑ گڑانا، تقریباً 9-10 سال کے زمانے کے بعد الہام اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی اور دیوبند کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا. دارالعلوم دیوبند کو قائم کرنے کے دو مقصد، ایک بڑا مقصد اس ملک کی آزادی کے لیے سپاہی تیار کرنا، اس کے لیے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تھا، اور دوسرا بڑا مقصد اس ملک میں ایمان، اسلام، دین کی حفاظت. یہ دو بڑے مقصد سے دارالعلوم دیوبند 1867 کے اندر قائم ہوا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو آزادی کے اندر قربانیاں دی اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو عیسائی ملک نہ بننے دیا جائے. اگر یہ قربانی نہیں دیتے ہم سوچ نہیں سکتے. اس وقت جو پورے ملک میں تینوں ہمارے ملکوں میں کیونکہ یہ تینوں ایک اصل بھارت ہے, دو توڑ کر کے الگ کیے گئے ورنہ اکھنڈ بھارت غیر منقسم ہندوستان, یہ پورے ملک کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ عیسائی ملک ہوتے. ہمارے بزرگوں نے جان کی قربانیاں دی, ہر طرح کی قربانیاں دی اور اس کو عیسائی ملک بننے سے بچا لیا, ورنہ عیسائی ملک ہو جاتا ہے. تو آزادی کی جنگ جو لڑی ہے اس کے پیچھے ایک دوسری حکمت مصلحت یہ تھی کہ ایمان کی حفاظت, اسلام کی حفاظت, دین کی حفاظت. ایک تیسرا بڑا مقصد یہ بھی تھا, وطن وطن ہے, وطن وطن ہے, وطن کی محبت دلوں میں ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے, رچی بسی ہوئی ہوتی ہے. وطن کی محبت, وطن کو بچانا, ظالموں سے وطن کو چھڑانا. انگریز ظالم کیسے ظلم کرتے تھے, تو ان انگریزوں کے ظلم سے وطن کو آزاد کرانا, وطن کو بچانا, اس کے واسطے ہمارے بزرگوں نے آزادی کے اندر قربانیاں دی, جس کو دیش پریم کہا جاتا ہے, وطن کی محبت کہا جاتا ہے. اسی پاکیزہ محبت کے لیے ہزاروں مسلمان پھانسیوں پہ چڑھ گئے, چڑھا دیے گئے, جیلوں میں بھیجے گئے. وطن کی محبت, دیش پریم, آزادی ملک کی. اسی لیے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کی جو محنت ہمارے بزرگوں نے کی وہ اللہ کے لیے کی, آخرت کے لیے کی, ایمان بچانے کے لیے کی, وطن کی محبت میں کی, دیش پریم میں کی. اس کو کوئی بھی آدمی گندا راجکارن, گندی پولیٹکس نہ سمجھے, اس کو کوئی بھی دنیا کا کام نہ سمجھے, یہ خالص دین کے مقصد سے یہ کام کیا ہے. اور داستانیں تو بڑی لمبی ہے. 1757 عیسوی میں, یعنی آزادی کے 190 برس پہلے, سب سے پہلی جنگ انگریزوں کے سامنے نواب سراج الدولہ نے لڑی. نواب سراج الدولہ بنگال کے نواب تھے اور انگریز پہلے بنگال کے راستے سے گھسے تھے, کالیکٹ بنگال کے راستے سے ملک میں گھسے. دلی کا نمبر تو بہت بعد میں آیا, شروعات انگریزوں نے قبضہ کرنے کی بنگال کے علاقوں سے کی. سب سے پہلے نواب سراج الدولہ انہوں نے 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان کے اندر انگریزوں کے سامنے لڑائی لڑی ملک اور دیش کی آزادی کے واسطے. پھر بکسر میں لڑائی ہوئی, بہت مضبوط پوزیشن تھی نواب سراج الدولہ کی, انگریز جیت نہیں سکتے تھے ان کے سامنے, لیکن انگریزوں کی ایسی گندی پالیسی رہی جو کچھ گداروں کو خرید لیتے ہیں پیسے دے کر, عہدے کی لالچ دے کر کے اپنا بنا لیتے ہیں. تو بھارت ہی کے لوگوں کو عہدے کی لالچ دے کر, پیسے کی لالچ دے کر انگریزوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور ان گداروں نے لڑائی میں وقت پر دھوکہ دیا, اور ان دھوکہ دینے والوں کی نحوست سے نواب سراج الدولہ ہار گئے اور بنگال میں پہلی ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکار بنی. یہ انگلینڈ کی کمپنی تھی, آئے تھے بزنس کے لیے ہمارے دیش میں. انگلینڈ کے ویپاریوں نے یہ کمپنی بنائی تھی انڈیا میں بزنس کرنے کے لیے, ایسٹ انڈیا کمپنی. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بزنس کے ساتھ آرمی بھی رکھتی تھی, فوج بھی رکھتی تھی, اور انہوں نے نواب سراج الدولہ کے سامنے گداروں کی مدد سے جیت حاصل کر لی, گداروں کی مدد سے. اور پہلی انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی سرکار بنگال میں بنی. مسلمانوں, یہ سبق سیکھنے کا ہے, گداری یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اپنوں سے گداری, دین سے غداری, وطن سے غداری بہت بری چیز ہے, بہت خطرناک چیز. وہ ایک مثال دیتے ہیں لوگ سمجھانے کے لیے, ایگزامپل. تو کلاڑا ہوتا ہے, تو کلاڑے میں ایک آگے ایک لوکھنڈ کا حصہ ہوتا ہے جس سے لکڑے کاٹتے ہیں. یہ ایک لکڑا کاٹنے والا ایک دن وہ لوکھنڈ کا حصہ ہاتھ میں پکڑ کے جنگل میں گیا, تو جنگل کے جھاڑ آرام سے خوش تھے, کچھ نہیں, کہ ہمارا کچھ نقصان نہیں. لیکن دوسرے دن وہ گیا جنگل کے اندر, تو اس میں لکڑے کا ہاتھا ڈال کے لے کے گیا. آگے وہ لوکھنڈ کا کنوارا, پیچھے لکڑے کا آتا. تو کہا جنگل کے جھاڑیوں, کہنے لگی کہ آج ہماری سلامتی نہیں ہے, اس لیے کہ جنگل کے جھاڑ ہی میں سے ایک لکڑے نے گداری کی اور وہ لوہے کے ساتھ مل گیا. اب ہماری سلامتی نہیں, ہماری خیریت نہیں. چونکہ جب تک اس میں ہاتھا نہیں لگاؤ لکڑا کٹے گا نہیں, ہاتھا لگنے کے بعد ہی لکڑا کٹتا ہے. یہی حال ہے, سن لو, آج کے حالات میں. اپنے ہی گداروں سے اپنوں کو نقصان پہنچتا ہے. اپنے ہی لوگ گدار بن جائے تو نقصان زیادہ پہنچتا ہے. اس لیے سن لو, یہ اس طرح غداری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگ اس غداری کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, غداری بھی گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھو اور یاد رکھو کہ دنیا میں تھوڑا مزہ آ جائے گا، کسی کو نقصان پہنچا لو گے، لیکن اللہ کے یہاں آخرت میں موت کے بعد اس غداری کی سزا بھگتنی پڑے گی. اللہ کے یہاں غداری کی سزا ہے کہ جھنڈے لٹکائے جاتے ہیں، قیامت کے میدان میں بھی جھنڈے لٹکائے جائیں گے. حدیث میں ہے یہاں پیٹ کے پیچھے یہاں جھنڈے لٹکائے جائیں گے. جس نے دنیا میں جتنی بڑی غداری کی، خیانت کی، اتنا بڑا جھنڈا لٹکتا ہوگا اس کی پیٹ کے اوپر، اور قیامت کے میدان میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، او جھنڈا دیکھو وہ کتنا بڑا غدار. دنیا میں تو بہت جو ہے اپنے آپ کو اچھا بتاتا تھا، اچھا کہتا تھا، لیکن آج غداری سب کے سامنے کھل جائے گی. اسی لیے غداری کو گناہ سمجھو. آج اپنوں کے اندر اپنے غداروں سے دینداروں کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ گندی عادت چھوڑ دینی چاہیے. 1799 میں میسور کے بادشاہ سلطان ٹیپو شہید جو انگریزوں کے سامنے ہار گئے، اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کا کارن یہی تھا، غداروں کی غداری. ورنہ سلطان ٹیپو شہید تو میزائل مین تھے. میرے پاس ایتیہاسک ثبوت موجود ہے کہ سلطان ٹیپو شہید کے یہاں میزائل بنتے تھے اور وہ انگریزوں کے اوپر میزائل سے اٹیک بھی کیے تھے، انہوں نے حملے بھی کیے تھے. بھارت دیش کی آزادی، بھارت دیش کی حفاظت انگریزوں سے بچانے کے لیے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے میزائل کے بھی اٹیک کیے انگریزوں پر. بہت پاورفل آرمی تھی ان کی، بہت مضبوط آرمی، اور خود بھی بہادر آدمی تھے. اور سنو، سلطان ٹیپو شہید تہجد کے بھی پابند تھے. بادشاہ پہ میسور کی حکومت تھے، بہت لمبی چوڑی حکومت تھی، آج کے 2-3 اسٹیٹ میں پھیلی ہوئی، کرناٹکا، آندھرا، پورے اسٹیٹوں میں پھیلی ہوئی، جس کو سلطنت خداداد کہتے تھے. اتنی بڑی گورنمنٹ کا بادشاہ سلطان ٹیپو شہید، لیکن تہجد کے وہ پابند تھے. یہ سب اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے لیے دیش پریم میں انہوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہے. اور سنو، حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ صاحب ترتیب نمازی تھے. آپ اپنی نمازوں پر ہم ذرا حساب تو کریں، ہم میں کتنے صاحب ترتیب ہے، یعنی جس کی بالغ ہونے کے بعد ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں، یا ہوئی تو فوری طلاق ہی کر لی، جلدی سے طلاق ہی کر لی، ریکوری کر لی، وہ صاحب ترتیب نمازی ہیں. کتنے آج ایسے نمازی ہے جو کہہ سکے کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے ایک فرض نماز بھی نہیں چھوڑی. سنو, حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ صاحب ترتیب نمازی تھے, بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. اور میں نہیں کہتا ہوں, ولی ولی کو پہچانتا ہے نا. ہمارے ملک کی آزادی کی ایک بہت بڑے ہیرو, اللہ کے ولی, کامل ولی, حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطان ٹیپو شہید اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار تھے. سلطان ٹیپو شہید اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار تھے, یہ حضرت مدنی نے لکھا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے تہجد پڑھی, فجر پڑھی, اور پھر انگریزوں کے سامنے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں. غداروں نے غداری کر کے حضرت سلطان ٹیپو کو شہید کروایا ہے, غداروں کی غداری کی وجہ سے. ورنہ ان کی آرمی اور فوج کے سامنے انگریز جیت نہیں سکتے تھے, اسی لیے یہ غداری بڑی خطرناک چیز ہے. حضرت سلطان ٹیپو, آج بھی ان کی مسجد موجود ہے, مسجد الفتح اس کا نام ہے, میں نے دیکھی الحمدللہ. آپ بھی جاؤ اس علاقے میں, چلا لگاؤ, چار مہینے لگاؤ, دیکھ کے بھی آؤ. مسجد الفتح جہاں آپ نماز پڑھتے تھے, کبھی امامت بھی کراتے تھے. تہجد فجر پھر دشمن کے مقابلے میں, اور غداروں کی نحوست سے اللہ کا وہ ولی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, ملک کی آزادی کے واسطے. شری رنگا پٹنم وہ جگہ کا نام ہے جہاں انگریزوں کے ساتھ انہوں نے لڑائی لڑی تھی ملک کی آزادی کے لیے. اس کا میدان بھی ہے, محل کا کچھ حصہ بھی ہے میسور کے قریب میں. 1857 یہ تو آخری جنگ ہے کہ جس کے بعد انگریزوں نے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا, ورنہ 1757 سے 1857 پورے 100 سال تک انگریزوں کو ملک سے نکالنے کے لیے بڑی جان کی قربانیاں دی ہے, تھوڑی نہیں, بڑی جان کی قربانیاں. قاضی لوگوں کا زمانہ تھا اس زمانے میں, جیسے نواب ہوتے ہیں, راجہ ہوتے ہیں, قاضیوں کا بھی ایک دور تھا. تھانہ بھون کی ایک بات میں آپ کو سناؤں. تھانہ بھون آج بہت سو کو یہ نام بھی ہضم نہیں ہوتا ہے, تھانہ بھون کی نسبت سے بھی بہت سو کو پیٹ میں درد ہوتا ہے. یہ تھانہ بھون یہ تو انگریزوں کے سامنے دیش کی آزادی کا سینٹر اور مرکز رہا ہے. وہاں سے بھی زبردست جنگ لڑی گئی انگریزوں کے خلاف, تھانہ بھون سے بھی. وہاں کے بڑے قاضی تھے, قاضی عبد الرحیم نام کے, ये सहारनपुर के करीब में है थाना भवन, सहारनपुर शहर है, जिला है, थाना भवन कस्बा है। तो काजी अब्दुल रहीम साहब थाना भवन वाले वो गए हुए थे सहारनपुर हाथी लेने के लिए, तो किसी गद्दार ने अंग्रेज को उंगली कर दी, ये हाथी इसलिए लेने आए हैं ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करें, हाथी इसलिए लेने आए हैं। तो वहीं सहारनपुर में अंग्रेजों ने काजी अब्दुल रहीम साहब को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया, शहीद कर दिया अंग्रेजों ने, और उसके बाद बाकायदा मशवरा हुआ कि अब अंग्रेजों के खिलाफ जंग होगी, अंग्रेजों के खिलाफ देश की आजादी के लिए जिहाद होगा, धर्म युद्ध होगा, पवित्र युद्ध होगा अंग्रेजों के खिलाफ, इसका मशवरा हुआ। और उसमें कौन थे? सारे अल्लाह के वली लोग थे, कुतुब आलम हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अभी भी थाना भवन जाओ तो हाफिज साहब की कब्र के ऊपर बेर का दरख्त है, बोर खा के आना। अल्लाह के वलियों का कहना है कि उस बेर के अंदर जन्नत का मजा आज भी आता है। ये फजाइल आमाल तालीम होती है ना, जिन्होंने लिखी है ना फजाइल आमाल, मेरे दादा पीर हजरत शेख मौलाना मोहम्मद जकरिया साहब नवर अल्लाह मरकदहु, जब जिंदगी में आखिर में हजरत मदीना मुनव्वरा चले गए, वहीं हजरत का इंतकाल हुआ, बकी में दफन हुए। तो जब कोई यहां से जाता था मदीना मुनव्वरा, थाना भवन में हजरत हाफिज जामिन शहीद की कब्र पर जो बेर है, वो बेर अगर कोई ले जाता तो हजरत वहां मदीना मुनव्वरा में भी उसको बहुत शौक से खाते थे। और अखीरी जिंदगी के अंदर जब चबाने की ताकत नहीं रही और कोई थाना भवन से बोर लेके गया हाफिज जामिन शहीद की कब्र की बोर से, तो हजरत मुंह में रख के चूसते रहते थे मदीने पाक में बैठकर। '57 की उस जंग में हाफिज साहब शहीद हुए हैं अंग्रेजों के सामने, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। एक दो नहीं, थाना भवन की उस जंग में 1000 मुसलमान शहीद हुए थे। थाना भवन को सेंटर बनाया था और वहां से अंग्रेजों के सामने जंग लड़ी, और अंग्रेजों के तोप खाने पर भी कब्जा कर लिया था। 1000 तकरीबन शहीद हुए और 2 बरस तक पूरा शहर उजड़ा हुआ रहा, पूरा शहर। मकान अंग्रेजों ने तोड़ दिए, माल लूट लिया, जमीन पर कब्जा करके नीलाम कर दिया, पूरा थाना भवन उजाड़ दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि वो सेंटर बनाया गया था आजादी की जंग का। और एक अजीब करामत सुनाओ उन आजादी के मुजाहिदों की, जो उन्होंने थाना भवन के अंदर कुर्बानी दी, उसकी अजीब एक कारगुजारी। जब 2 साल के बाद वो शहर दोबारा आबाद हुआ और लोग जो है वहां पर رہنے کے لیے گئے تو عجیب دیکھنے میں آیا کہ 132 مسلمانوں کی لاش درختوں کے اوپر لٹک رہی تھی، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی ان لاشوں کو گھید نے نہیں کھایا، جانور نے نہیں کھایا، وہ لاشیں جاڑوں کے اوپر لٹک رہی تھی، ایسی تازی زندہ کرامت. 2 سال کے بعد جا کر کے دیکھا تو، اور یہ جب وکٹوریا رانی نے عام معافی کا اعلان کیا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ عام معافی ہو گئی، پھر لوگ دوبارہ تھانہ بھون رہنے گئے، 2 سال تو کوئی گواہی نہیں، ایسا اجڑا ہوا رہا. تو 132 لاشیں لٹک رہی تھی، زندہ کرامت. غرض میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو جنگ لڑی محض اللہ کے لیے، دینی فریضہ، ایمان اور اسلام کی حفاظت، اور اس ملک میں ایمان سلامت رہے اس ملک، اس نسبت سے انہوں نے قربانی دی. ایک عجیب بات سناؤ، میرے پیر و مرشد مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی سنائی ہوئی ایک بات سناتا ہوں. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت صوفی عابد میاں صاحب دیوبندی رحمہ اللہ کی فکروں سے. لیکن پڑوس میں سہارنپور میں مدرسہ مظاہر العلوم قائم ہوا، جس سہارنپور میں مظاہر اعمال لکھی گئی. یہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور قائم کیا حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. نانوتا ایک گاؤں کا نام ہے دیوبند سہارنپور کے قریب، ہسٹوریکل ہے، ایتیہاسک ہے، دیکھنی چاہیے ایسی جگہ بھی. تو مولانا اپنی زبان جیپ ہوٹ کے اوپر پھراتے رہتے تھے، اس طرح جیسے اپنے کوئی چیز میٹھی کھا کر کے زبان چاٹتے ہیں، اس طرح مولانا زبان ہوٹ پر پھراتے رہتے، جیپ کو چاٹتے رہتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بچوں کی طرح آپ زبان کو ہوٹ پر پھراتے رہتے ہیں؟ جواب نہیں دیتے تھے. کسی نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ 1857 میں شاملی کے میدان میں انگریزوں کے سامنے ہم جہاد میں گئے دیش کی آزادی کے لیے. شاملی بھی ایک جگہ ہے وہاں پر جہاں جہاد ہوا تھا، وہ میدان اب سب کھیت اور آبادی بن گئی ہے. تو کہا انگریز کی ایک گولی مجھے لگی اور میں گر گیا زمین کے اوپر. دوسرے بھی بہت سارے شہید گرے ہوئے تھے، مجھے بھی گولی لگی، میں بھی گر گیا. سنو آگے کی بات، کہا دیکھا کہ جنت سے حوریں شربت گلاس میں لے کر کے آ رہی ہے، جنت کی حوریں شربت لے کر کے گلاس میں آ رہی ہے، اور تمام شہیدوں کو پلانا شروع کیا ہے جنت کی شربت. کہ ایک حور میرے پاس بھی آ گئی اور مجھے بھی منہ کے اوپر اس نے گلاس رکھا جنت کے شربت کا، یہاں رکھا گلاس تو مجھے ٹیسٹ آیا، مزہ آیا جنت کے گلاس اور جنت کے شربت کا، صرف ٹیسٹ آیا. ابھی اتنے میں دوسری حور نے اس کو آواز لگائی کہ اس کو پاس سے شربت ہٹاؤ، گلاس ہٹاؤ. اس لیے کہ ابھی یہ زندہ ہے, ابھی یہ شہید نہیں ہوئی ہے, اس لیے ہٹا لو. اور وہ حور جو ہے گلاس لے کر کے چلی گئی. لیکن جنت کی نعمت تو ہم کیا کہتے ہیں, ہمیشہ باقی رہنے والی, کبھی فنا نہیں ہونے والی. تو چند سیکنڈ کے لیے وہ جنتی گلاس ہوٹ پہ لگا, چند سیکنڈ کے لیے, تو کہا اس کا مزہ پوری زندگی باقی رہا. اور مولانا جب بھی موقع ملتا تھا وہ ہوٹ کو چاٹتے رہتے تھے, چوستے رہتے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ 1857 کے اندر ہمارے بزرگوں نے شاملی کے میدان کے اندر انگریزوں کے سامنے جو جہاد کیا تھا وہ اللہ کے دربار میں کتنا مقبول ہوا, کیسا قبول ہوا اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر اترے, اپنی ماں کے بہت بڑے خدمت گزار تھے, ماں کی بہت خدمت کرتے تھے, کرنی چاہیے ماں کی خدمت. ایک نقطے کی بات میں آپ کو کہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بات مانو, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو ماں اور باپ کی خدمت کا قرآن میں حکم ہے, سورہ لقمان میں بھی حکم ہے, اشکر لی والدیک. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو, اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اللہ کا شکر, اللہ پیدا کرنے والے, اور ماں باپ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے, اس لیے ان کا شکر بھی ادا کرو. اس آیت کی تفسیر میں بڑے جلیل القدر تابعی حضرت سفیان ابن عوینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا انشکر لی ولوالدی, کہ میرا بھی شکر ادا کرو, ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. اب سنو آگے کی کام کی بات, کہ جس مرد نے, جس انسان نے, جس مرد عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا, اور جو 5 نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے اس نے ماں باپ کا شکر ادا کر دیا. خدا کا حکم ہے اللہ کا شکر ادا کرو, ماں باپ کا شکر ادا کرو. اشکر لی ولوالدیک کا 5 نماز پڑھو اللہ کا شکر ادا ہوا, اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرو تو ماں باپ کا شکر ادا ہوا. اور کتنی آسان دعا اللہ نے ماں باپ کے لیے مانگنے کی سکھائی, یہ شارٹ اینڈ سویٹ دعا یاد کر لو, اور نماز کے بعد مانگا کرو اپنے ماں باپ کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرو, انہوں نے مجھے بچپن میں کیسے رحمتوں سے پال کے بڑا کیا ہے. یہ چھوٹی سی لیکن بڑی زبردست دعا اللہ نے قرآن میں سکھائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کیجئے,
انہوں نے بچپن میں میرے اوپر بڑے رحم کے ساتھ بڑا کیا ہے.
تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے. رات کو ماں کے پیر دباتے تھے, اب تو گلا دباتے ہیں. اخباروں میں قصے آتے ہیں, اولاد نے ماں کا مرڈر کیا, اللہ بچاؤ ایسے حالات سے. حضرت روزانہ رات کو اتنے بڑے عالم دین لیکن اپنی ماں کے پیر دباتے تھے. جب جہاد میں جانا ہوا انگریزوں کے سامنے دیش کی آزادی کے لیے, تو پہلے ماں کو سمجھانے گئے, چونکہ ماں کی اجازت لینی تھی. ماں کی اجازت کے بغیر کیسے جا رہے ہیں, جان دینے جانا ہے لیکن ماں کی اجازت لے گا. تو ماں کو جا کر کے پہلے فضیلت سنائیں کہ امی جان, دیش غلام بن گیا ہے, انگریزوں کے سامنے دیش کی آزادی کے لیے جہاد اب فرض ہے. میں جانا چاہتا ہوں, امی مجھے اجازت دے دو. امی آپ مجھے اجازت پرمیشن دیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. ماں بہت سمجھدار تھی, ماں نے کہا بیٹا تو اللہ کی چیز تو ہے, میں خوشی سے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بیٹا خوشی سے اللہ کے حوالے کرتی ہوں. اور ساتھ میں وہ یقین والی ماں کہنے لگی, اگر تم زندہ آ گئے تو دنیا میں ملوں گی, اور اگر شہید ہو گئے تو انشاءاللہ آخرت میں ملیں گے. یہ کہہ کر کے اپنے بیٹے کو روانہ کیا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کی والدہ نے کیسی ماں کی اندازہ لگاؤ, کیسی ہمت والی مائیں ہوتی تھی. ان حضرات نے اس موقع کے اوپر انگریزوں کو ایسی ہار دی تھی شروع میں کہ انگریزوں کا توپ کھانا بھی قبضے کر لیا, اور جو ہے وہ توپ کھانا گھسیٹ کر کے بھی لے آئے تھے. اللہ اکبر. حضرت نانوتوی جب میدان میں لڑنے گئے, ایک دم سمپل آدمی تھے, سمپل سادی زندگی, آسمانی رنگ کی لنگی پہنتے تھے اور کھادی کا کرتا کفنی پہنتے تھے. کھادی کو معمولی مت سمجھو. ہمارے بزرگوں نے بڑی محبت سے کھادی پہنی ہے. اس وقت تو گاندھی جی کا بھی جنم بھی نہیں ہوا تھا. موہن داس کرم چند گاندھی کا جنم بھی نہیں ہوا تھا, تب سے کھادی ہمارے بزرگوں نے پہنی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کھادی کی کفنی پہنتے تھے اور آسمانی رنگ کی لنگی پہنتے تھے, ایک دم سمپل, اور بٹن نہیں لگاتے تھے کیونکہ بٹن انگریزوں کا پروڈکٹ تھا اس زمانے میں. اور ان لوگوں کو انگریزوں سے نفرت تھی, تو انگریزوں کے پروڈکشن سے بھی نفرت تھی. اتنی نفرت تھی, یہ سودیشی چرور تو ہمارے بزرگوں نے بھی ہے کہ اپنے دیش کی چیزوں کو اپناؤ, سودیشی چیزوں کو خوب اپناؤ, دیش کے ہنر ادیوگ کو ترقی دو. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کفنی میں بٹن نہیں لگاتے تھے کیونکہ وہ انگریزوں کا پروڈکشن تھا وہ زمانے میں. کسی نے دیکھا ہو تو اب بعض یہ جبوں میں آتا ہے وہ دورے دورے کے بٹن ہوتے ہیں, دورے دورے کے, وہ گنڈی کہتے ہیں اردو میں اس کو. تو حضرت وہ لگاتے تھے گنڈی, دورے دورے کے بٹن. ایسی سمپل زندگی گزارنے والے حضرت نام رحمت اللہ علیہ. اور جب انگریزوں کے مقابلے کے لیے وہ اترے ہیں تو عجیب سننے جیسی بات, سامنے جو لڑنے کے لیے آیا سپاہی انگریز, وہ اتنا جاڑا نہیں, اتنا مضبوط نہیں, اتنا اونچا تھا کہ حضرت نانوتوی سے چار گنا زیادہ تھا, جاڑا نہیں اونچا. میں تلوار لے کر آیا دو دھاری یعنی ادھر بھی کاٹے ادھر بھی کاٹے دونوں طرف سے تیز, اور وہ چلا کر کے کہنے لگا کہ قاسم تو بہت داداگیری کرتا ہے انگریزوں کے سامنے, میری ضرب کا جواب دے. اور تلوار ہلا کے کہنے لگا یہ تلوار تیری موت کا پیغام ہے حضرت کو کہنے لگا وہ انگریز سپاہی. تو حضرت کے اوپر وہ تلوار چلانا چاہتا ہی تھا, اتنے میں حضرت نے اس کو کہا اے باتیں کیا بناتا ہے, ذرا پیچھے کی تو خبر لے. تو انگریز سپاہی کیا سمجھا کہ پیچھے سے کوئی اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, تو پیچھے دیکھنے گیا. اتنے میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اتنی زور سے تلوار چلائی اس انگریز پر کہ یہاں تلوار ماری تو پورا کاٹتے کاٹتے یہاں نیچے تک پہنچاتے دو ٹکڑے کر ڈالے اس کے ایک جھٹکے کے اندر. ایمانی قوت, روحانی قوت, حالانکہ ایک دم سنگل کمزور کوئی پہچان نہیں سکے, لیکن وہ روحانی ایمانی قوت وہ انگریز سپاہی کو یہاں ایک تلوار کو ماری اتنی زور سے کہ یہاں تک دو ٹکڑے کر ڈالے. آج تو مرغی ذبح کرنی ہے تو چار بار ہمیں ہاتھ پھرانا پڑتا ہے, یہ تو ہماری بہادری ہے. سوچو ان حضرات کے اندر ایمانی قوت اور ایمانی روحانی طاقت کیسی ہوگی, اور ملک کی آزادی کی کیسی محبت ان کے دلوں کے اندر بسی ہوگی. بزرگوں, ہماری ان اللہ کے نیک بندوں نے, ہمارے اکابرین نے اس ملک کے خاطر جو قربانیاں دی, بہت لمبی داستان ہے, بہت بڑی قربانیاں ہیں, تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا. بڑی حکمت عملی سے انہوں نے کام کیا ہے, عجیب حکمت کی ان کی زندگی میں. ایک حکمت کی بات سناؤ, انگریز ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے پکڑنے کے لیے, کسی طرح پکڑو کورٹ مارشل کرو پھانسی پہ لٹکاؤ, جہاں بھی کوئی پکڑا جاتا وہیں میجسٹریٹ آتا اور پھانسی لٹکا دیتے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے حضرت ایک مکان میں تھے, چاروں طرف سے اس کو انہوں نے گھیر لیا. تو جو مکان کے مالک تھے وہ حضرت کو دعوت دے کے لائے تھے اپنے یہاں چھپانے کے لیے. شیخ نحال احمد ان کا نام تھا, وہ تو بہت پریشان کہ میں حضرت کو اپنے گھر لایا, میں میرے گھر سے گھر پکڑ ہوگی تو میری کتنی رسوائی ہوگی کہ اللہ کے ایک نیک بندے پکڑے گئے میرے گھر سے. تو گھبرا رہے تھے, پولیس آ گئے انگریز پولیس. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ نے کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں, تمہاری گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے یہ لوگ پکڑ لیں گے, تم گھبراؤ مت, تم سائڈ پہ ہو جاؤ. اب دھیان سے سنو, کانگریس بڑا آفیسر پوری ٹیم لے کے آ کے حضرت کے گھر, جہاں حضرت کے پورے گھر کو گھیر لیا, پھر دروازے کے اوپر کھٹکھٹایا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی خود گئے دروازے پر, دروازہ کھولا. اب اتنے بڑے آدمی آزادی کی جنگ ہے تو انگریز کو یوں سمجھتا تھا کہ شاندار شیروانی ہوگی, اونچی ٹوپی ہوگی, ایک زوردار پرسنالٹی ہوگی, لیکن وہ تو سادے سیدھے تھے. تو حضرت کو پہچان ہی نہیں سکا, جن کو پکڑنا ہے ان کو پہچان پائی نہیں. تو کچھ پوچھتا ہے کہ ہمارا ایک پاپی یہ گھر میں چھپا ہوا ہے. حضرت نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے, کوئی مجرم نہیں یہاں پر. اس نے کہا ہمیں گھر چیک کرنا ہے. حضرت نانوتی خود انگریز کو لے کر گھر چیک کروا رہے, پورا گھر چیک کروا رہے, کچن میں لے گئے, بیڈ روم میں لے گئے, ٹوائلٹ میں بھی گیا, وہ باتھ روم میں بھی گیا. پھر کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں مولانا قاسم. کہنے لگا یہ ہمارے خبری لوگ ہر مرتبہ غلط خبر دیتے ہیں ہم کو, یہ انگریز گرم ہو گئے, ہمارے خبری جھوٹے, یہ کہہ کر کے وہاں سے وہ نکل گیا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. ایک مرتبہ کی عجیب بات دیکھو, ان لوگوں نے ایسے حالات میں بھی سچی بات بولی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, ایسے حالات میں بھی سچائی پر رہے. ایسے سچائی, آدمی نیت کرے تو سچائی پر رہنا آسان ہے, اگر نیت نہ ہو تو جھوٹ آسان ہے. ایک مرتبہ حضرت مسجد کے صحن میں جھاڑو دے رہے تھے اور جاسوس آیا انگریز کا اور آ کر کے پوچھا کہ قاسم ہے یہاں؟ تو مولانا جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں سے ذرا ہٹ گئے جھاڑو دیتے دیتے اور کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ. کیسی سچی بات, خود اس کو ہٹ گیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ. انگریز جاسوس چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما دی. اور کیسی سچی بات, ذرا ہٹ کے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ, تو وہ سمجھا کہ وہ چلے گئے ہوں گے, انہوں نے نہیں کہا چلے گئے. یہ ہے سچائی کی, آدمی نیت کرے تو وقت پر سچائی کی برکت سے اللہ حفاظت کر دے. آگے کی ایک بات سنا دو اور بات اب مکمل کرو. جب وارنٹ تھا حضرت کو پکڑنے کا جیل میں انگریزوں کی طرف سے, تو ایک جگہ حضرت چھپے ہوئے تھے, 3 دن تک چھپے رہے اور 3 دن چھپنے کے بعد جب حضرت باہر نکلے تو لوگوں نے بہت عاجزی کی, بہت عاجزی کی کہ حضرت ابھی تو آپ کے اوپر وارنٹ باقی ہے, آپ چھپے ہوئے رہو, کیوں نکل گئے, ابھی آپ کو چھپ کے رہنا چاہیے. تو حضرت نے کیا جواب دیا کہ میں 3 دن جو چھپا تھا کوئی انگریز سے بچنے کے اور انگریز کے ڈر سے نہیں چھپا تھا, میں تو میرے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں چھپا تھا. کہ جب اللہ کے نبی مدینہ پاک کی ہجرت کر کے گئے تو 3 دن گارے سور میں چھپے تھے. آج بھی گارے سور مکہ المکرمہ میں ہے. قرآن میں وہ غار کا اللہ نے ذکر فرمایا, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. مکہ کے وہ زمانے کے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے پیچھے پڑے, تو گارے سور میں 3 دن چھپ گئے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق, اور 3 دن کے بعد پھر مدینہ روانگی ہو گئی. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جو 3 دن چھپا رہا یہ نبی کی سنت کی اتباع کے اندر چھپا رہا کہ میرے حضور 3 دن چھپے تھے, اب حضور پھر آگے نکل گئے, میں بھی باہر آ گیا. اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ان کی زندگی میں کیسے ہوگی کہ انگریزوں کا وارنٹ ہے تو چھپے 3 دن وہ بھی اتباع سنت کے اندر. اللہ اکبر. ایسی عجیب عجیب قربانیاں دے کر کے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب بات اور ایک شعر سنا کر اب میں بات مکمل کر دیتا ہوں. یہ تو بہت لمبی داستان ہے, ایک گھنٹے دو گھنٹے کی بات تھوڑی ہے. یہ 1757 سے 1857 سے 1947 190 سال کی قربانیاں ایک گھنٹے میں میں تھوڑی سنا سکتا ہوں. ایک بات سنا, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے انگریز سپاہی آئے. ریفرنس سے سناتا ہوں میں ہر ایک بات. تو وارنٹ تھا ان کے بارے میں, تو آ کر کے انگریزوں نے پوچھا, مولانا سنا آپ کے پاس ہتھیار ہے, انگریزوں کے خلاف آپ نے ہتھیار جمع کیے ہیں. مولانا اس وقت ذکر کر رہے تھے, ہاتھ میں تسبیح تھی, تو تسبیح وہ انگریز کو دکھائے اور تسبیح دکھا کر کہنے لگے کہ ہمارا ہتھیار تو یہ رہا, یہ ہمارا ہتھیار ہے. تو انگریز نے دیکھا کہ یہ تسبیح کیا ہتھیار ہوگی, اور حضرت کو پکڑے ہوئے تھا کہ اس سے کیا ہوگا. اتنے میں یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے, ایک دم سچی بات, ہمارا ہتھیار تو یہ رہا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمان کا اصل ہتھیار اللہ کا ذکر اور دعا ہے. دعا اور ذکر یہ اصل ہتھیار ہے. حضرت نے ایک دم سچی بات کہی. اتنے میں وہ انگریز پکڑے ہوئے تھا اور کوئی گاؤں والا آدمی آ گیا اور آ کر کے وہ کہتا ہے, ارے ارے انگریز تو نے ان کو کیوں پکڑا, یہ تو ہماری مسجد کے موزوں نے. تو بہرحال اس طرح اللہ نے جان بچا لی. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والا ہے, جن علمائے کرام نے, جن مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دی. انڈمان نکوبار میں نہ جانے کتنی قبریں ہیں, لوگ ٹوریزم میں جاتے ہیں وہاں ان کی قبروں کو دیکھو, جہاں انہوں نے قید کی سزا انڈمان نکوبار میں. علامہ فضل حق خیرہ بانی کی قبر وہاں ہے, مفتی عنایت احمد صاحب کی قبر وہاں پر ہے, دوسرے ایک مفتی صاحب کی قبر وہاں ہے. مفتی عنایت احمد صاحب تو زندہ تو کہیں پانی میں شہید ہو گئے تھے, اور اللہ تعالیٰ دکھاوے تو مائندہ یوروپ میں, وہاں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور ان کے ساتھیوں کو انگریزوں نے جیل میں بند کیا مائندہ کی کالی کوچڑی میں. حضرت نے وہاں جیل کے اندر سزا بھوگی, ان کے ایک ساتھی جیل ہی میں انتقال کر گئے. آخر میں مولانا محمد علی جوہر کا ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو, ایسی عجیب. مولانا محمد علی جوہر کا نام آج تک ہماری اتہاس کی چوپڑیوں میں آتا تھا, اسکول کی چوپڑیوں میں, لیکن اب تو وہ بھی ختم کر دیا گیا. مولانا جوہر فرماتے ہیں, لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو, تو عجیب بات کہی جو ہر مسلمان کو سننے کی بات لائق ہے. شعر ہے ان کے, میں اول مسلمان ہوں, بعد میں مسلمان ہوں, آخر میں مسلمان ہوں, اور کچھ نہیں صرف مسلمان ہوں. یعنی دین ایمان کی بات ہوگی تو میں اول مسلمان ہوں, بعد میں مسلمان ہوں, آخر میں مسلمان ہوں, اور کچھ نہیں صرف مسلمان ہوں. پھر فرمایا, جہاں ہندوستان کا مسئلہ آتا ہے, دیش کی بات آتی ہے, آزادی کا سوال آتا ہے, دیش کی پرگتی ترقی کی بات آتی ہے, دیش کی حفاظت کی بات آتی ہے,
تو پہلے ہندوستانی ہوں بعد میں ہندوستانی ہوں آخر میں ہندوستانی ہوں اور کچھ نہیں صرف ہندوستانی ہوں. پہلے ہندوستانی ہوں بعد میں ہندوستانی ہوں آخر میں ہندوستانی ہوں اور کچھ نہیں صرف ہندوستانی ہوں.
کتنی بڑی بات فرما دی. اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے, اپنے امان اور حفاظت میں رکھے. بس میری تو فریاد جو ہے اس وقت امت مسلمہ سے یہی ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی وہی ہمیں معلوم نہیں. ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہی نہیں پڑھتے. کم از کم اپنے مکتبوں میں, اپنے مدرسوں کے اندر, اپنی مینجمنٹ والی اسکولوں کے اندر, ٹیوشن کلاسز کے اندر ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ جس میں اس ملک کی آزادی میں علماء اور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی اس کا اتہاس پاٹھ در پاٹھ, لیشن در لیشن, سبق در سبق اس کو بڑھانے اور بڑھانے کی سخت ضرورت ہے آج کے حالات میں. پتا پتا بوتا بوتا ہار ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گم ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.